تیرے دین کی سرفرازی۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول سلسلہ با مقصد زندگی میں ہم حاضر ہیں۔ آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا حشر شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول سلسلے کے آغاز میں اللہ عزوجل کی رضا کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ حصول ثواب کے لیے اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضر رہیں گے، انشاءاللہ عزوجل علم دین حاصل کریں گے، جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے، نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے انشاءاللہ عزوجل مدنی پھول دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے میں علم دین سے دوری کے سبب، اچھی صحبت نہ ملنے کے سبب، جہالت کے سبب بہت سی ایسی باتیں رائج ہیں جو شریعت کے احکام سے ٹکراتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے متصادم ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ جو خود کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ان میں بھی بہت سی باتیں ایسی وہ رواج پا جاتی ہیں کہ جو شریعت سے متصادم ہوتی ہیں، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہیں۔ انہی میں ایک بات یہ ہے، ستاروں کے اثرات پر یقین رکھنا، یعنی لوگ، ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ایک تعداد میں پائے جاتے ہیں جو ستاروں کی وہ نقل و حرکت پر اپنے کاروبار کے معاملات، رشتوں کے معاملات، دنیاوی امور اس پر طے کرتے کرواتے ہیں، اور ایسے لوگ پھر جو ستارہ شناسی کا دعویٰ کرتے ہیں، نجومی، نجم ستارے کو کہتے ہیں، نجوم جو ہے یہ ستاروں کی جمع، اور نجومی ستاروں کا علم جاننے والا۔ تو ایسے بے وقوف لوگ جو اپنے آپ کو اگرچہ عقل مند سمجھتے ہیں، یہ بیچارے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ستارہ شناسی کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہاں بے وقوف بن کر رقمیں بھی ان کو دیتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے معاملات بھی پیش آتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ طے ہو چکا ہوتا ہے، مثلا رشتہ ہے، تو رشتہ طے ہو چکا ہوتا ہے، تمام معاملات وہ دیکھ بھال کر دونوں طرف سے فریقین راضی ہوتے ہیں، ہاں ہوتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فریق یہ کہہ کر رشتے سے انکار کر دیتا ہے کہ ہم نے پتہ کروایا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا ستارہ آپس میں نہیں ملتا، لہٰذا یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے اسی حوالے سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، کواکب فلکی یعنی آسمانی ستاروں کے اثرات سعد و نحس یعنی اچھے اور منحوس اثرات پر عقیدت یعنی بھروسہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ سوال ہوا۔ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مسلمان مطیع یعنی ایسا مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار ہے، اطاعت کرنے والا ہے، مسلمان مطیع پر کوئی چیز نحس یعنی منحوس نہیں، اور کافروں کے لیے کچھ سعد یعنی اچھا نہیں۔ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا، اس کے لیے کوئی چیز منحوس نہیں، اور کافر کے لیے کوئی چیز سعادت والی نہیں۔ مسلمان عاصی یعنی گناہگار مسلمان، نافرمانی کرنے والا مسلمان، اس کے لیے اس کا ایمان، اس کا اسلام یہ نیک بختی ہے، سعادت ہے۔ طاعت یعنی عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، فرما برداری کرنا بشرط قبول، سعد یعنی نیک بختی ہے۔ معصیت یعنی نافرمانی، گناہگاری، یہ بجائے خود نحس یعنی منحوس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، یہ بذات خود منحوس ہے۔ اگر رحمت و شفاعت اس کی نحوست سے بچا لیں، بلکہ نحوست کو سعادت کر دیں، جیسا کہ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ترجمہ ہے کنز الایمان، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، بلکہ کبھی گناہ یوں سعادت ہو جاتا ہے کہ بندہ اس گناہ کے سبب اس پر خائف اور ترسا اور تائب اور کوشاں رہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس گناہ کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے اس کے دل میں موجزن ہوتا ہے، بندہ ڈر جاتا ہے، ترسا رہتا ہے، تائب رہتا ہے، توبہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس گناہ کا مداوا ہو سکے۔ تو سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، بلکہ کبھی گناہ یوں سعادت ہو جاتا کہ اس گناہ کے بعد اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اب توبہ کی توفیق سے وہ دھل گیا اور بہت سی حسنات یعنی نیکیاں مل گئیں، باقی کواکب یعنی یہ ستارے وغیرہ، ان میں کوئی سعادت اور نحوست نہیں، اگر ان کو خود مؤثر یعنی اثر کرنے والا جانے شرک ہے۔ اگر کوئی جانتا ہے کہ یہ ستارے جو ہیں ان کی وجہ سے اثر ہوتا ہے، ان کو خود مؤثر کوئی سمجھتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ شرک ہے۔ اگر کوئی ان سے مدد مانگے تو حرام ہے، ورنہ ان کی رعایت ضرور خلاف توکل ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں یہ سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فتوے کا جواب ارشاد فرمایا۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں ستاروں پر، ان کا ذہن ہوتا ہے، اب وہ بیچارے نجومیوں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی بہار شریعت میں اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، تیسری جلد صفحہ نمبر 659 مکتبۃ المدینہ، جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس کی شائع کردہ بہار شریعت کا جلد تیسری صفحہ نمبر 659، آپ ارشاد فرماتے ہیں، قمر در اقرب یعنی چاند جب برج اقرب میں ہوتا ہے تو سفر کرنے کو برا جانتے ہیں اور نجومی اسے منحوس بتاتے ہیں، اور جب برج اسد میں ہوتا ہے تو کپڑا قطع کرنے یعنی کٹوانے اور سلوانے کو برا جانتے ہیں، تو کپڑے قطع کرانے یعنی کٹوانے اور سلوانے کو برا جانتے ہیں۔ ایسی باتوں کو ہرگز نہ مانا جائے، یہ باتیں خلاف شرع اور نجومیوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ نجوم کی اس طرح کی باتیں جن میں ستاروں کی تاثیرات بتائی جاتی ہیں کہ فلاں ستارہ طلوع کرے گا تو فلاں بات ہوگی، یہ بھی خلاف شرع ہے۔ اسی طرح نچھتروں کا حساب کہ فلاں نچھتر یعنی ستاروں کی منزل سے بارش ہوگی، یہ بھی غلط ہے، حدیث میں اس پر سختی سے انکار فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نجومیوں کے پاس بعض لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، اس حوالے سے دین اسلام کے کیا احکامات ہیں یہ بھی سنتے چلے جائیے۔ امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، فتاوی رضویہ جلد نمبر 21، فتاوی رضویہ مخرجہ تخریج شدہ، اس کی جلد نمبر 21 صفحہ 155، آپ ارشاد فرماتے ہیں، کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا برا بھلا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو، یعنی یہ جو بتائیں گے وہ حق ہے، اس پر یقین رکھنا کہ جو بتائیں گے یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ حق ہے، تو سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کفر خالص ہے۔ اس کو حدیث میں فرمایا، اس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شے کا انکار کیا، جس نے ان کی بات کو حق جانا، اس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شے کا انکار کیا۔ اور اگر بطور اعتقاد و تیقن یعنی یقین نہ رکھے مگر میل و رغبت ہو اس کی طرف، تو سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو حدیث میں فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالی ایسے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں فرمائے گا. اور اگر کوئی ویسے ہی کرتا ہے بطور ہزل و استہزاء, یعنی ہنسی مذاق کے طور پر نجومی کے پاس یا کسی وہ ہاتھ دیکھنے والے کے پاس جا کر ہاتھ دکھاتا ہے یا اپنی قسمت کا حال ستارے کے حوالے سے معلوم کرتا ہے, تو سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا کرنے والا, ہنسی مذاق کے طور پر کرنے والا, یہ بھی ابس یعنی بیکار کام کر رہا ہے, مکروہ حماقت ہے. ہاں اگر بقصد تعجیز یعنی اسے عاجز کرنے کے لیے ہو, یہ نیت ہو کہ اس کو لاجواب کروں گا نجومی کو, اس کو عاجز ثابت کروں گا, تو اس میں حرج نہیں. یہ جو آخر میں ارشاد فرمایا کہ اگر عاجز کرنے کے لیے ہو تو یہ عوام تو ایسا نہیں کر سکے گی. تو جو اس فتوے سے جو سیدی اعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنمائی فرمائی مدنی چینل کے ناظرین, یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نجومیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے, قسمت وغیرہ کا حال ان سے معلوم نہیں کرنا چاہیے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان کی بتائی ہوئی بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہوگا, ان کو اس کو حق سمجھتا ہے, تو یہ تو کفر خالص ہے. اور اگر بالکل وہ یقین نہیں رکھتا لیکن طبیعت میں رغبت اور میلان ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر ویسے ہی استہزاء کے لیے مذاق کے طور پر جاتا ہے تو یہ ایک بیکار کام ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, بعض اوقات یہ وسوسہ آتا ہے, اس طرح کے وہ معاملات مشاہدے میں آتے ہیں کہ کوئی کسی کاہن کے پاس گیا, کسی فال نکالنے کے والے کے پاس گیا, کسی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا, نجومی کے پاس گیا, اس نے کچھ باتیں بتائیں اور اس کی باتیں جو ہیں وہ درست بھی ہوئیں, یعنی جو اس نے کہا تھا ویسا ہو گیا. اور بعض کے بارے میں ایسا مشہور ہوتا ہے کہ وہ جو بتاتے ہیں وہ صحیح بتاتے ہیں, قسمت کا آگے کا حال بھی بتا دیتے ہیں, موجودہ حالات بھی بتا دیتے ہیں, گھر کے حالات بھی بتا دیتے ہیں. تو وسوسہ آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب یعنی دین اسلام میں اس کی وہ تردید کی جا رہی ہے, تو اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی سنتے چلے جائیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کاہنوں یعنی ان کی باتیں قابل اعتماد ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں پوچھا, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خبر وہ دیتے ہیں بعض اوقات وہ سچ نکلتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کلمہ جو وہ بولتے ہیں جن سے سنا ہوا ہوتا ہے, جسے جنی اچک لیتی ہے اور اپنے دوست کاہن کے کان میں اس طرح ڈال دیتی ہے جس طرح ایک مرغی دوسری مرغیوں کے کان میں آواز پہنچاتی ہے, پھر کاہن اس کلمے میں 100 سے زیادہ جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں. بہرحال بات سمجھ میں یہی آئی کہ اگر بالفرض ایسا ہو کہ اس کی بات کوئی سچی نکلے, جو اس نے کہا ہو ویسا ہی ہو جائے یا ویسے ہی حالات ہو, تو تب بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے اور حقیقت ظاہر ہمارا ایمان ہے, اعتقاد ہے, یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ارشاد فرما دیں یقیناً وہ حق اور عین حق ہے, ہمیں اس پر عقیدہ اور ایمان رکھنا ہے. ایک اس حوالے سے دلچسپ بات, دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے بدشگونی, اس میں لکھی گئی ہے نجومی کے حوالے سے کہ ایک علم نجوم سے تعلق رکھنے والے شخص کا یہ بیان ہے. ایک روز میرے پاس دو میاں بیوی آئے, دونوں میں شدید جھگڑا چل رہا تھا. میں نے دونوں کا ہاتھ دیکھا تو علم نجوم کے مطابق طلاق کی لکیر واضح اور یقینی تھی, یعنی وہ ہاتھ کی لکیروں سے یہی جو اس کا علم وہ سکھایا جاتا اس سے یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ طلاق یقینی ہوگی. تو وہ شخص کہتا ہے میں نے ان سے کہا آپ دونوں جو مرضی آئے کر گزریں, آپ دونوں میں طلاق نہیں ہو سکتی, ہاتھ کی لکیروں سے تو طلاق یقینی لگ رہی تھی لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ میں طلاق نہیں ہو سکتی, آپ جو مرضی کر لیں. 2 سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی, وہ شخص کہتا ہے جب 2 سال بعد ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی زندگی بڑی خوش و خرم اور اچھے انداز سے گزر رہی تھی, ان کے سارے آپس کی ناچاکی وغیرہ کے مسائل تھے وہ حل ہو چکے تھے. تو ان سے ذکر کیا کہ یہ تبدیلی کیسے آ گئی, وہ میاں بیوی کہنے لگے کہ جب آپ نے ہمیں بتایا کہ طلاق کسی صورت میں نہیں ہو سکتی تو ہم نے سوچا کہ جب طلاق نہیں ہونی تو کیوں نہ مل جل کر زندگی گزاری جائے. اس دن کے بعد سے ہماری گھریلو زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر گئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ علم نجوم جاننے والا بتا رہا تھا کہ اس کے مطابق تو طلاق ہی ہونی تھی, لیکن اس نے حکمت عملی کے ساتھ ان کو یہ کہا کہ آپ میں طلاق نہیں ہوگی. تو واقعی ان کی آپس میں محبت, ان کی جو ناچاکی تھی, نفرت تھی, وہ محبت میں بدل گئی اور دو سال بعد وہ انتہائی خوش و خرم زندگی گزارتے ہوئے ملے. ہمیں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں, دین اسلام کی تعلیمات ہیں, اس پر یقین اور اعتماد رکھنا ہے, اور کسی صورت بھی کوئی کائن ہو, فال نکالنے والا ہو, نجومی ہو, یہ جو ستاروں کے معاملات ہیں, اس پر ہمیں اعتماد نہیں کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے. ہاں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم دیتے تھے. استخارہ کیا ہے یہ بھی سنتے چلے جائیے. سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو فال کی جگہ استخارے کی تعلیم دی. چنانچہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارہ تعلیم فرماتے ہیں, جیسے قرآن کی سورت تعلیم فرماتے تھے. جس طرح قرآن پاک سکھاتے, قرآن پاک کی سورت تعلیم فرماتے, اسی طرح استخارہ تعلیم فرماتے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, استخارہ کے معنی ہے خیر مانگنا یا کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنا. چونکہ اس دعا اور نماز میں بندہ اللہ عزوجل سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں, اسی لیے اسے استخارہ کہا جاتا ہے. حضور پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, یعنی جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا, جو مشاورت سے کام کرے وہ پشیمان نہ ہوگا, اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. استخارے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے جائیے, استخارہ کن کاموں میں کیا جانا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, استخارہ صرف ان کاموں میں ہو سکتا ہے, ان کاموں کے بارے میں ہو سکتا ہے جو ہر مسلمان کی رائے پر چھوڑے گئے ہیں. مثلا ذاتی امور میں تجارت یا ملازمت میں سے کس کا انتخاب کیا جائے, تجارت کاروبار کرنا ہے کون سا کاروبار کیا جائے, سفر کے لیے کون سا دن اختیار کریں, کون سا ذریعہ بائی روڈ بائی ٹرین کون سا اختیار کریں, مکان کسی علاقے میں اس کی خریداری یہ مفید ہوگی, کون سے علاقے میں رہائش مناسب ہوگی, رشتے کے حوالے سے رشتہ کہاں طے کیا جائے. تو اس طرح کے امور جس میں مسلمان کی رائے پر فیصلہ چھوڑا گیا ہو, جن کاموں کے بارے میں شریعت کے واضح احکام ہیں, اس میں استخارہ نہیں ہے. جیسے پنج وقتہ فرض نمازیں ہیں, یہ پڑھنی پڑھنی ہیں. اب یہ استخارہ نہیں کریں گے کہ کیا میرے حق میں یہ پانچ نمازیں پڑھنا بہتر ہے یا نہیں. ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے, ادا کرنی ہے, تو اس معاملے میں اب شریعت کا واضح حکم موجود ہے, تو ظاہر ہے وہ اس بارے میں استخارہ نہیں کیا جائے گا. حج فرض ہو گیا تو اب کرنا ہی ہے, اس کے بارے میں آپ استخارہ نہیں کریں گے کہ اس سال کروں یا اگلے سال کروں. جس سال حج فرض ہوا اسی سال کرنا پڑے گا. جن کاموں میں شریعت کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے تو ان میں اب استخارہ نہیں ہوگا. ہاں, جس میں اختیار دیا گیا ہے فیصلے کا, مسلمان کو اپنا وہ اپنی رائے کے مطابق حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے, تو اس میں استخارہ کیا جائے گا. تو استخارہ کرنا کب ہے یہ بھی آپ سن لیجئے. ایک اور بات استخارہ کرنے کے حوالے سے, کہ ایسا کام جس کا کرنا حرام ہے اس کے بارے میں بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا. مثلا گناہ کا کام ہے, کسی کا حق مارنا ہے معاذ اللہ, کوئی بھی نافرمانی معصیت کا کام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے, گناہ کا کام ہے, تو اس کے بارے میں استخارہ نہیں ہوگا. جائز کام کے بارے میں استخارہ کیا جائے گا. استخارہ کے آداب میں سے یہ ہے, استخارہ کب کریں اس حوالے سے, استخارہ ایسے کام سے متعلق کیا جائے گا جس کے کرنے کے بارے میں طبیعت کا میلان کسی طرف نہ ہو. اگر کسی ایک طرف رائے بن چکی ہو, ایک طرف جھکاؤ ہو چکا ہو، ایک طرف میلان ہو چکا ہو، تو اب استخارہ کی مدد سے صحیح صورتحال واضح بہت مشکل سے ہوگی. مثلا رشتے کا معاملہ ہے تو کسی طرف رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں تو جو ظاہری امور دیکھے جاتے ہیں وہ سارے دیکھنے چاہیے، چال چلن دیکھتے ہیں، سیرت دیکھتے ہیں طرفین دونوں طرف سے. اسی طرح اور معاملات، لڑکے کی وہ جاب ملازمت وغیرہ دیکھتے ہیں، گھر کے حالات دیکھتے ہیں، خاندان کے معاملات دیکھتے ہیں، نسب وغیرہ. تو جو ظاہری طور پر دیکھا جاتا وہ دیکھ لیا جائے، اور اب اگر میلان کسی طرف نہیں ہے تو اب اس میں استخارہ کیا جائے. اگر میلان ایک طرف ہو چکا، جھکاؤ ایک طرف واضح ہو چکا، تو اب اس میں صحیح صورتحال تک پہنچنا مشکل ہوگا. مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی، بہار شریعت، جلد ایک، صفحہ 683، اس پر یہ لکھتے ہیں، استخارے کا وقت اس وقت تک ہے کہ ایک طرف رائے پوری طرح جم نہ چکی ہو. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان مرآت المناجح میں، شرح مشکات المصابی، اس میں لکھتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ اس کام کا پورا ارادہ نہ کیا ہو، صرف خیال ہو. جیسے کوئی کاروبار، شادی بیاہ، مکان کی تعمیر وغیرہ کا معمولی ارادہ ہو اور تردد ہو کہ نہ معلوم اس میں بھلائی ہوگی یا نہیں، تو استخارہ کرے. استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ہے طلب خیر، یعنی بھلائی کو طلب کرنا. چنانچہ استخارہ کر لینے کے بعد اس پر جو اس میں رائے آئے اس کو اپنانا، اس پر عمل کرنا یہ بہتر ہے. ہاں، اس رائے کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کے خلاف کیا، تب بھی گناہگار نہیں ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. استخارہ کے کچھ طریقے بھی روایات میں بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ جو مشہور طریقہ ہے وہ ہے نماز استخارہ. جب کوئی کسی امر کا قصد کرے، کوئی کسی کام کا ارادہ کرے، تو دو رکعت نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد، یعنی نفل جب مکمل ہو جائیں سلام پھرنے کے بعد، اب وہ دعا مانگے. یہ دعا الحمدللہ عز و جل میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف مدنی پنج سورہ کے باب فیضان نوافل میں بھی ہے، اور یہ بدشگونی جو مکتبۃ المدینہ کی تصنیف ہے اس میں بھی ہے، دیگر بھی جو اس لحاظ سے کتب ہوتی ہیں جس میں نماز استخارہ کا طریقہ وغیرہ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ دعا موجود ہوتی ہے. یہ دعا اس کے بعد مانگے، پھر آرام کرے، یعنی سو جائے، تو نیند کے دوران ہی اس کو اشارہ ملے گا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے. نماز استخارہ میں ویسے تو کوئی بھی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں سورہ فاتحہ کے بعد. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ہو اللہ، یعنی سورہ اخلاص پڑھے. بعض مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 68 اور 69 پڑھے، وربک یخلق ما یشاء ویختار، یہ جو دو آیات ہیں یہ پڑھے، اور دوسری میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کرے سورہ فاتحہ کے بعد. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان نے بھی اس مسئلہ کی تفصیل ارشاد فرمائی ہے. ارشاد فرماتے ہیں، بعض صوفیہ فرماتے ہیں اگر سوتے وقت دو رکعتیں پڑھ کر یہ دعا پڑھے، پھر با وضو قبلہ روح ہو جائے، تو اگر خواب میں سبزی یا سفید جاری پانی یا روشنی دیکھے تو کامیابی کی علامت ہے، اور اگر سیاہی یا گدلا پانی یا اندھیرا دیکھے تو ناکامی اور نامرادی کی علامت ہے. 7 روز یہ عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل اس دوران خواب میں اشارہ ہو جائے گا. بہتر یہ ہے 7 بار استخارہ کرے، ایک بار بھی ہو جائے گا لیکن بہتر ہے 7 بار کرے. حدیث شریف میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے انس، جب تو کسی کام کا قصد کرے تو اپنے رب عز و جل سے اس میں 7 بار استخارہ کر، پھر نظر کر تیرے دل میں کیا گزرا کہ بے شک اسی میں خیر ہے. اگر خواب میں کوئی اشارہ نہ ہو تو اپنے دل کی طرف دھیان کریں، اگر دل میں کام کرنے کی طرف میلان ہو اور اس طرف وہ ارادہ جا رہا ہو، ارادہ جم رہا ہو اس کا، تو پھر وہ کام کرنا بہتر ہے، اور اگر اس کے خلاف جا رہا ہو، رجحان اس کے خلاف جا رہا ہو، تو نہ کرنا بہتر ہے. پھر اسی کو استخارے کا نتیجہ سمجھنا چاہیے اور طبیعت کے رجحان پر عمل کر لینا چاہیے. یہ تو نماز استخارہ، دعا کے ذریعے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے. علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی فتاوی شامی میں لکھتے ہیں، یعنی اور اگر کسی پر نماز استخارہ پڑھنا دشوار ہو جائے تو وہ دعا کے ذریعے استخارہ کر لے. مشہور محدث علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری آپ لکھتے ہیں مرقات المفاتیح میں، جسے کام میں جلدی ہو وہ صرف یہ کہہ لے، اے اللہ میرا کام بہتر کر دے اور میرے لیے دو کاموں میں سے بہتر کو اختیار فرما کر اس میں میرے لیے بہتری رکھ دے. یا اس طرح دعا کرے، یہ ترجمہ دعا کا، اے اللہ عزوجل میرا کام بہتر کر دے اور میرے لیے دو کاموں میں سے بہتر کو اختیار فرما اور مجھے میری پسند کے حوالے نہ فرما. تو اس طرح دعا مانگ کر آرام کر لے، سو جائے باطہارت قبلہ رو تو خواب میں اشارہ ہو جائے گا. تو اگر کوئی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو فقط اس طرح دعا کر کے بھی وہ اگر سو جائے تو انشاءاللہ عزوجل اسے اشارہ مل جائے گا. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے استخارہ کرنے کے اور بھی کئی طریقے وہ ارشاد فرمائے ہیں، ان سے منقول ہیں استخارہ کرنے کے. مثلا تسبیح کے ذریعے استخارہ کرنا جو قلیل وقت میں مکمل ہو جاتا ہے. اگر استخارے کے بعد بھی کسی نے نماز استخارہ یا کسی اور ذریعے سے استخارہ کیا، اس کے بعد بھی وہ جو اس میں جو اشارہ آیا تھا اس پر عمل کیا لیکن بہتری نہیں پائی بلکہ نقصان ہو گیا، تو اب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے وہ معاذ اللہ بدگمان نہیں ہو سکتے. بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لیے بہتری ہے وہ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ کام عطا کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، مگر اس کی بہتری ظاہری عقل کی میں نہیں آتی. مثلا دعا کی قبولیت ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا وہ ہمیں مل جائے تو دعا قبول ہو گئی. اگر وہ نہیں ملتا تو ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. بعض اوقات ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا، اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے، یا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، ہماری ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتر ہے لیکن اس میں ہمارے لیے نقصان پوشیدہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں، ہمارے حق میں یہی بہتر ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. تو ہم نے جو ظاہری اشارہ ملا اس کے مطابق کام کیا، وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، ہمیں ظاہراً نقصان اٹھانا پڑا، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے استخارہ کیا، جو ہمیں اشارہ ملا تھا وہ غلط تھا. ایسا حالانکہ حقیقت میں نہیں ہوتا، حقیقت میں جو ہوا ہوتا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. اس کی ایک مثال یوں سمجھیں کہ ایک بچہ ہے، وہ بیمار پڑ گیا، بخار ہو گیا اس کو یا کوئی اور اس کو پرابلم ہو گئی. اب اس بیماری میں، اس مسئلے میں جو جس میں وہ مبتلا ہے، کوئی چیز اس کے لیے کھانا نقصان دہ ہے، وہ مانگے گا لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں کھلانی، اس سے اس کے بخار میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا. اب ماں باپ اس کو نہیں دیں گے بلکہ اس کو اور چیز دیتے ہیں جس کو وہ اچھا نہیں سمجھتا اپنے لیے. مثلا دوائی دیتے ہیں، تو حقیقت میں تو اس کے لیے دوائی ہی اچھی ہے، دوائی ہی مفید ہے، کڑوی چیز ہی اس کے لیے مفید ہے، لیکن وہ میٹھے کو طلب کر رہا ہے. تو ایسے ہی ہم اپنے تہیں یہ سمجھتے ہیں یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے لیکن حقیقت میں وہ بہتر نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ یقیناً ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو ہمیں یہی اعتقاد رکھنا ہے کہ استخارہ میں جو کام، یعنی جو اشارہ ہوا، ہم نے اس کے مطابق عمل کیا، بالفرض اگر وہ ظاہری طور پر ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا تب بھی حقیقت میں بہتری اسی میں تھی. اور ویسے بھی استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، یہ تو ایک وہ سمجھ لیجئے کہ مشورہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدشگونی سے اور یہ جو ستاروں کا ہیر پھیر ہے، نجومیوں کے معاملات ہیں، اس طرح کے سارے معاملات سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا توکل نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
میری زندگی کا مقصد تیرے دین